اتوار 29 نومبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پیرس میں آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق انتہائی اہم عالمی سربراہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. اس تبدیلی کے پاکستان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ ایک ماہر نے خبردار کرتے کہا،
یہ ہمارے لیے تو ایک جنگ کی صورتحال ہے، یہ جو اپنا موسمی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج، جس کو ٹیررزم کی تو کوئی بڑی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ تو بہت بڑی.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کل ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 150 ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے، مگر اس سے قبل آج دنیا بھر میں ہزاروں افراد نے احتجاجی ریلیاں نکالی. تفصیل بتا رہی ہیں نخبت ملک.
ریلیز کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ کانفرنس میں عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچا جائے. ہزاروں فرانسیسی بھی آج پیرس کی سڑکوں پر مارچ کا ارادہ رکھتے تھے، مگر سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا. تاہم پیرس کے ایک پارک میں لوگوں نے اپنے جوتوں میں پودے اور مختلف پیغامات رکھ کر علامتی شرکت کی اور انسانی زنجیر بھی بنائی گئی. لندن اور نیو یارک سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں بھی ایسی ہی ریلیز نکالی جا رہی ہیں.
پاکستان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف بھی پیرس کی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے مالٹا سے پیرس روانہ ہو گئے ہیں. توقع ہے کہ وہ پاکستان کو درپیش ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسائل اور ان سے نمٹنے کے لیے کی گئی کوششوں پر روشنی ڈالیں گے. ادھر چین کی دارالحکومت بیجنگ میں چھائی شدید دھند کے باعث حکام نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے. یہاں دھند اس برس کی سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. تفصیل اطہر کاظمی سے.
بیجنگ میں امریکی سفارتخانے میں نصب مانیٹر سے لی گئی فضائی آلودگی کی سطح عالمی ادارہ صحت کی محفوظ سمجھے جانے والی سطح سے 20 درجے بلند ہے. حکام نے کارخانوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ گیسوں کے اخراج میں فوری کمی کریں اور ساتھ ہی سڑکوں پر بھاری ٹرکوں کی آمد و رفت بند کر دی جائے. کوئلے کی دھول، گاڑیوں کا دھواں اور کارخانوں میں خارج ہونے والی گیسیں بیجنگ کے لیے مستقل درد سر بنی ہوئی ہیں اور انسانی صحت کے لیے خطرہ ہیں.
برطانوی وزیر دفاع مائیکل فیلن نے خبردار کیا ہے کہ اگر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو روکا نہیں گیا تو وہ لندن، مانچسٹر یا گلاسکو جیسے شہروں میں بھی پیرس جیسے حملے بآسانی کر سکتے ہیں. سندے ٹیلیگراف کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مسٹر فیلن نے کہا کہ دولت اسلامیہ کو صرف طاقت کے زور پر ہی دبایا جا سکتا ہے. وہ دولت اسلامیہ کے خلاف کاروائیوں میں رائل ایئر فورس کی شمولیت کے لیے برطانوی اراکین پارلیمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ شام کی سرحد پر مار گرائے جانے والے روسی طیارے کے ہلاک ہونے والے پائلٹ کی لاش مل گئی ہے، جسے روس کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ظہیر الدین بابر.
ترکی کے وزیراعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ روسی پائلٹ کے جسدِ خاکی کو روس کے حوالے کر دیا جائے گا. گزشتہ ہفتے جب ترکی نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے روسی طیارے کو نشانہ بنایا تو جہاز کے دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے کود گئے تھے. ان میں سے ایک پائلٹ شامی باغیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا، جبکہ دوسرے کو شامی اور روسی فوج نے مشترکہ کارروائی کر کے بچا لیا تھا. اس واقعے کے بعد سے روس اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہیں.
شام سے خبر ہے کہ ادلب صوبے کے شہر اریحا میں روسی طیاروں نے فضائی بمباری کی ہے، جس میں شام میں موجود سرگرم کارکنان کے مطابق کم از کم 18 عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ حملے میں متعدد باغیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں. القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ سمیت شدت پسند گروہوں کے اتحاد نے رواں برس کے اوائل میں شمالی علاقوں کی جانب پیش قدمی کی اور شامی حکومت کے آخری گڑھ اریحا پر قبضہ کیا، جس کے بعد شامی صدر کے پایہ تخت کی جانب بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے روس نے شام میں فضائی مہم کا آغاز کیا. اسرائیلی پولیس نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک پولیس افسر پر چاقو حملہ کرنے والے فلسطینی باشندے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. یہ واقعہ یروشلم کے قدیمی دروازے باب دمشق کے پاس پیش آیا. اسرائیلی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں پولیس افسر قدرے زخمی ہوا ہے. ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص نابلوس کا رہنے والا تھا. انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات موجود ہیں تاکہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے. یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی رہنما ترکی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک بار پھر بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں جمع ہو گئے ہیں. ترکی امید کرتا ہے کہ اسے ان کوششوں کے بدلے مالیاتی پیکج اور سیاسی مراعات حاصل ہوں گی. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ یورپ میں تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے، مگر کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تارکین وطن کے بحران کا واحد حل ترکی نہیں ہے. زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنی بیرونی سرحدوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری اور فرض ہو. ہم کسی دوسرے ملک پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. یہ تھے ڈونلڈ ٹسک کے الفاظ. سعودی عرب میں خواتین کو پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا حق ملا ہے اور ان خواتین امیدواروں نے آج اپنی پہلی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے. نازیہ میمن.
یہ انتخابات اگلے ماہ ہوں گے اور اس میں قریب 900 خواتین امیدوار حصہ لے رہی ہیں اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جا رہا ہے. مگر انتخابی مہم کے دوران مرد اور خواتین کے مشترکہ اجتماعات پر پابندی سمیت کچھ پابندیاں بدستور برقرار رہیں گی.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. سے لے کر باہر تک امتیاز شکار عورت
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں.
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. سعودی عرب میں خواتین پہلی مرتبہ ووٹ ڈالیں گی. ترکی کا کہنا ہے کہ مار گرائے گئے روسی طیارے کے پائلٹ کی لاش روس کے حوالے کرے گا. ان کے علاوہ پروگرام میں دوسرے اہم موضوعات پر بھی بات ہوگی ذرا آگے چل کر. مگر آج سیربین کا بڑا موضوع وہ عالمی سربراہ کانفرنس ہے جس کا مقصد کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے ظہور پذیر ہونے والے منفی اثرات کو قابو کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کی منظوری دینا ہے. یہ کانفرنس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پیر سے شروع ہو رہی ہے. کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں پر دباؤ ڈالنے کے لیے دنیا بھر کے سماجی کارکنوں نے آج جلوس اور مظاہروں کا اہتمام کیا ہے. خود پیرس میں بھی اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تفصیلات جمع کی ہیں ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے.
پیرس کی اس بین الاقوامی کانفرنس کا عنوان ہے COP21 کیونکہ یہ کاربن کے اخراج کے نقصانات پر 21واں عالمی اجلاس ہے. مقصد ہے کہ ایک طویل مدتی عالمی حکمت عملی کی حتمی منظوری دی جائے جس سے کاربن کے اخراج کو محدود کیا جا سکے. لیکن کیوں؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد سے کرۂ ارض پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اخراج کی شرح 30% زیادہ ہو گئی ہے جس سے درجہ حرارت بڑھ گیا اور آج انسان غیر متوقع موسمی تبدیلیوں کی تباہی سے دوچار ہے. سائنسدانوں کے مطابق درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کے لیے کاربن گیسوں کا اخراج کم کیا جائے. پیرس کی کانفرنس میں پیش کی گئی حکمت عملی میں درجہ حرارت میں اضافے کی قابل برداشت اوسط 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھی گئی ہے. اس سائنسی جواز پر اختلاف رائے بہت کم ہے. البتہ درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کے لیے درکار اقدامات پر ہر ملک کا اپنا موقف ہے. کچھ کا خیال ہے کہ اوسط کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک لایا جائے. کچھ عالمی حدت اور موسمی تبدیلیوں کو محض مفروضہ قرار دیتے ہیں تو کہیں سیاسی، سماجی اور ترقیاتی بنیادوں پر عالمی حدت سے نمٹنے کے الگ الگ موقف ہیں. مثلاً امریکہ کسی عالمی معاہدے کا قانونی طور پر پابند نہیں ہونا چاہتا کیونکہ حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی کی رائے برسر اقتدار ڈیموکریٹ سے الگ ہے. اور ترقی کی راہوں پر گامزن بھارت جیسے ملکوں کا خیال ہے کہ امیر ملکوں نے خود تو ترقی کر لی لیکن جب غریبوں کی باری آئی تو زیادہ کاربن خارج کرنے والے ایندھن مسئلہ بن گئے. کون کتنی کاربن کرۂ ارض میں خارج کرے، اس کا پیمانہ کیا ہو، کیا امیر ممالک غریب ملکوں کو ترقی کے لیے متبادل مالی امداد دیں تاکہ وہ آب و ہوا کو نقصان پہنچانے والے حربوں سے باز رہیں. 2009 میں یہی طے کیا گیا، وعدے ہوئے لیکن ترقی پذیر ملکوں کو امدادی رقوم کی فراہمی سست روی کا شکار رہی. 100 ارب ڈالر کی یہ ادائیگیاں 2020 تک ہونی ہیں. الگ الگ جواز، آرا اور شکایات دنیا بھر میں قائم ہیں. ماہرین کے خیال میں خوشائند بات یہ ہے کہ پیرس کی اس کانفرنس میں جتنے رہنما اور وفود حصہ لے رہے ہیں اتنوں نے پہلے کبھی دلچسپی ظاہر نہیں کی. زیادہ تر لوگوں کی آمد پیرس میں 13 نومبر کے دہشت گرد حملوں کے سلسلے میں فرانس کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ یہی یکجہتی آب و ہوا اور موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مثبت فکر کی طرف لے جا سکتی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 11 دسمبر تک جاری رہنے والی پیرس کانفرنس انسان کے محفوظ مستقبل کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے. نتیجہ خیز کانفرنس کی صورت میں ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں یا اختلاف رائے قائم رہنے کی صورت میں یہی کانفرنس تباہی سے بچنے کے لیے فیصلہ سازی کے اہم دور کا ضیاع ثابت ہو سکتی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی جلد از جلد عالمی حکمت عملی کی ضرورت پر زور دینے کے لیے دنیا بھر کے سماجی کارکن آج سڑکوں پر نکل رہے ہیں. آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے میٹ بیک ہاؤس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے نقصانات ہم نے محسوس کیے ہیں. ہمارے بچے اور ان کے بچے بھی آئندہ کئی سالوں تک اس کے اثرات کا سامنا کریں گے. اس لیے ہم آخری نسل ہیں جو آواز اٹھائیں کہ اب عملی اقدامات کا وقت آ چکا. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں سراپا احتجاج لی من ہیونگ نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کانفرنس میں شریک لوگوں کو معاہدے پر لانے میں شہریوں کا کردار اور آوازیں اہم ہیں. ہم یہ دکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم بدل سکتے ہیں. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں انوکھا احتجاج کیا جا رہا ہے جسے جوٹوں کا مظاہرہ قرار دیا گیا ہے. مظاہرے کا انتظام کرنے والی تنظیم کی رکن ایما روبی ساش نے بتایا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں کی وجہ سے پولیس نے انہیں احتجاجی مارچ کرنے سے منع کر دیا. دنیا بھر سے آنے والے حکومتی سربراہوں سے عملی اقدامات کا مطالبہ تو کرنا ہی تھا, چنانچہ پیرس کے شہری اپنے جوتے مرکزی مقام پر چھوڑ رہے ہیں جن کے ساتھ مطالبے کی پرچیاں ہیں. کچھ لوگوں نے تو اپنے جوتوں میں پودے لگا کر یہاں چھوڑے ہیں.
آب و ہوا میں تبدیلی پر عالمی سربراہ کانفرنس جو پیرس میں ہو رہی ہے تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر. پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی پر وزیر اعظم نے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی تھی جس نے اس تبدیلی کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں ایک جامع رپورٹ ترتیب دی تھی. ڈاکٹر پرویز امیر بھی اس ٹاسک فورس کے رکن تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آب و ہوا میں تبدیلی کے جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں یا مستقبل میں پڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر پرویز امیر
جی, پاکستان ان دنیا کے جو ٹاپ کے 10 ممالک ہیں نا, جو موسٹ جس کو ہم کہتے ہیں ورنیبل یا جہاں سب سے زیادہ یہ اس کا نقصان ہونے میں پاکستان تیسرے نمبر پر آتا ہے. تو ہمارا جو کاربن کی امیشن ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں, ہمارا 135 نمبر ہے, ہماری کوئی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کاربن امیشنز میں.
یعنی کاربن کا جو اخراج کر رہے ہیں جی, کاربن کا جو اخراج کر رہے ہیں ممالک اس میں پاکستان کا کوئی زیادہ بڑا حصہ نہیں ہے, لیکن جو اس کے نقصانات ہوں گے
135 نمبر پر آتے ہیں ہم, 195 ممالک میں سے ہم 135 جی,
اور لیکن نقصان کے حوالے سے تیسرا نمبر پاکستان کا آتا ہے جو اس کا نقصان. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں زیادہ ہوگی اور آپ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں گرمی بڑھے گی, تو کہتے ہیں کہ جو قطبین پہ برف ہے اور جو گلیشیئرز ہیں پاکستان کے بھی شمالی علاقوں کی طرف, وہ پگھلیں گے. تو اگر وہ پگھلتے ہیں تو اس سے کیا, اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے تو پانی زیادہ آئے گا,
بہت شدید قسم کے, جی ہاں بہت, اس میں پانی جو ہے نا ٹیمپریرلی کچھ زیادہ آئے گا, لیکن ساتھ اس کے جو گلوف جس کو ہم کہتے ہیں جو اوپر بنی ہوئی ہیں جھیلیں بنی ہوئی ہیں, وہ جھیلیں بہت تیزی کے ساتھ پھٹیں گی, اور جس وقت وہ جھیل پھٹتی ہے وہ نیچے بہت سارے نقصانات کی حامل ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جو سی نا ہماری جو سے پانی کے وسائل ہے اس کے اندر قدرے کمی آئے گی. شروع میں تو اس کے پانی بہے گا, لیکن جس طرح ٹیمپریچر بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا, ہمارے پاس تو کیونکہ اسٹوریج کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ہندوستان کے پاس جو سا اس وقت 5000 ڈیمس ہیں, 150 ڈیم وہ موجودہ حال آج جو سا بنا رہا ہے. پاکستان نے پچھلے 48 سال کے اندر کوئی ڈیمنگ کوئی کنسٹرکشن ہم نے نہیں کی, تو ہمارے لیے تو اگر وہ پانی آئے گا بھی تو ہم تو اس کو کہیں نہیں سٹور کر سکتے, وہ فلڈز کی صورت میں آئے گا, فلڈز کی صورت میں نقصانات کرتا ہوا سمندر کے اندر گر جائے گا پانی. لیکن ہمارا بھی جو سطح سمندر ہے وہ بڑھ رہا ہے. سی رائز جو سے آپ بلوچستان کی سائڈ سے لے لیں اور اس کو کراچی تک کے ایریا لیں تو وہ سطح سمندر بڑھے گا. جو بلوچستان کے کچھ ساحلی علاقے ہیں نا اس کے اندر آلریڈی جو سے گاؤں سے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, وہ اپنے گاؤں سے اٹھ کر جو سا نا انہوں نے 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر آبادی جو سی نا پیچھے آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اس کے اندر کچھ تھوڑا سا وقت لگے نا. اس سے زیادہ ضروری جو سی چیز ہے نا جی وہ ہے سائیکلونز اور ٹرنیڈوز. بحیرہ عرب کے اندر جو سا نا بہت شدید قسم کے آپ کو جو سے نا یہ سائیکلونز اور یہ جو ٹرنیڈوز ہیں اس طرح کی جو سی صورتحال ہے,
سمندری طوفان ہے, بحری طوفان.
سب سے زیادہ ڈر ہمیں جو سن وہ ہمیں ڈراؤٹ اور یہ جو ہیٹ ویو ہے جو سی یہ گرمی کی لہریں آتی ہیں, سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے.
خوش سالی اور گرمی کی زیادتی جو ہے یہ بڑا خطرہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اتنے سارے ممالک جو اب جمع ہو رہے ہیں پیرس میں, ان کے ماہرین اور سائنسدان اور سیاسی لیڈر, تو کچھ توقع ہے اس کانفرنس سے؟
دیکھیں جی, توقع تو بیسکلی ہے اگر امریکہ اور چائنا جو سا نا یہ لیڈ پلیئر ہیں CO2 کاربن امیشنز کے اندر, یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن جس وقت ٹیبل پر اگر فیصلے کا وقت آتا ہے ان کو جانسن مین کٹس جانسن کمیشن کو ان کو لگانے کی ضرورت ہے. جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے تو کافی کچھ کیا بھی ہے امیشنز کی جو ٹارگیٹنگ ہے نا جی, کوشش یہ تھی کہ یہ 2 ڈگری سے کم جانسی نا رائز ہو, یہ جو بڑھوتی ہے نا 2 ڈگری تک ہو جائے. میرا نہیں خیال ہے یہ کہ ممکن ہے, جو کرنٹ اس کی جس طرح یہ CO2 کی امیشنز کی آ رہی ہے نا ڈیٹا آ رہا ہے
کاربن ڈائی آکسائڈ کا,
مجھے وہ جانسن ہے جی وہ اپنا 2.7 کے قریب جانسن جائے گا. اور اگر ہم نہیں اس کا سدباب کرتے تو یہ جس طرح ماڈل پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے پوری دنیا کے لیے, بہت خطرناک صورتحال.
اچھا ڈاکٹر پرویز مرزا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں امریکی صدر باراک اوباما تو خاصے سرگرم نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار باقاعدہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا اس کانفرنس کے نتیجے میں؟
ابھی جو دیکھیں, جو ہم نے انفارمیشن دیکھی ہے اس سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. سارے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب لوگ اس کے خواہش مند ضرور ہیں کہ جی کوئی مادہ آ جائے, مادہ نہ بھی آئے کوئی کٹس جو ہے نا امیشن کے اندر کٹس, اس کی کوئی ڈیٹیل آ جائے کہ جی سارے ممالک جو ہے نا وہ یہ کرنے کو تیار ہیں. دوسری چیز جو ہمارے لیے اس سے زیادہ بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو غریب ممالک ہیں ہم جیسے جن کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ جو اڈیپٹیشن فنڈ ہے $100 بلین کا, اس کے پیسے دکھائیں. اور ہم جن لوگوں کو جیسے جیسے علاقوں میں ہمارے لوگ پاپولیشن وہاں سے بھاگ رہی ہے یا جن کو یہ موسمی تبدیلی کے مسائل سے نپٹنا پڑ رہا ہے, ہمارے لیے اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس کے ساتھ جو نا یہ ہمارے لیے تو جنگ کی صورتحال ہے, یہ جو اپنا موسمی تبدیلی ہے کلائمیٹ چینج جس کو آپ کہتے ہیں, ٹیررزم کی تو کوئی بڑی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ تو بہت بڑی
زیادہ بڑی ہے. اچھا یہ آپ نے کہا کہ 100 بلین یعنی $100 ارب کا فنڈ ہے, یہ پاکستان کو کتنا مل سکتا ہے؟
پاکستان کو وہی کچھ ملے گا جو پاکستان اس کو کہتے ہیں پرپوزل بنا کر عقل سوچ کے ساتھ جو مانگے گا اس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن دے گا اس کو وہی ملے گا. وہ یہ ایسا فنڈ نہیں ہے کہ آپ لکھیں اور آپ کو وہ پیسے مل جاتے ہیں.
پاکستان کو اب تک کچھ ملا ہے؟ پاکستان کو کچھ ملا ہے
ابھی؟ کچھ ملا ہمیں, وہ تو تھوڑے سے $4 ملین ملے تھے یہ گلیشیئر گروف کے لیے, لیکن وہ پینٹس ہیں اتنے بڑے فنڈ میں. لیکن بنگلہ دیش سب سے زیادہ جو ان سے نا اس وقت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جو مستفید ہے اس کو کہتے ہیں UNFCCC کی فائنینسنگ سے, وہ بنگلہ دیش ہے. اور وہ بہت تیز ہیں اس معاملے میں پرپوزل لکھنے میں, اپنے آپ کو پیش کرنے میں. میں سب بنگلہ دیش کو داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہے نا وہ کافی آگے بڑھ کر جو ان سے نا اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کتنا ملنا چاہیے؟
ہمیں کم از کم بھی اس میں سے ہمارا اینوئل کاسٹ میں نے اور ملک امین اسلم نے اسٹیمیٹ کی تھی $10 بلین آتی ہے.
$10 ارب
ہم کچھ نہیں کریں گے تو اڈاپٹیشن کاسٹ ہماری جو ہے $10 بلین ہے.
$10 ارب. اچھا
2 سے 2.5 ارب ڈالر دیں, لیکن وہ ہم کچھ لکھیں گے, ہم اس کو اس کے لیے اس طرح کی انسٹیٹیوشنز بنائیں گے, ادارے بنائیں گے, تب کوئی ایسے بھی ہمیں کوئی بھی پیسے دے گا.
اچھا یعنی پاکستان کو خود
ادارے بنائے ہوئے ہیں.
اچھا پاکستان کو خود کچھ کرنا پڑا. پاکستان وہ کہتے ہیں کہ بچہ روئے گا تو ماں دودھ دے گی, یعنی یہ کیفیت.
بالکل ایسی کیفیت ہے.
یہ تھے پاکستان میں آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق وزیر اعظم کی قائم کردہ ٹاسک فورس کے رکن اور ماہر ڈاکٹر پرویز امیر. اور اب ایک مختلف موضوع. ترک وزیر اعظم احمد داؤد اغلو کا کہنا ہے کہ شام کی سرحد پر گرائے جانے والے روسی جہاز کے پائلٹ کی لاش مل گئی ہے جسے روس بھجوایا جا رہا ہے. ترکی نے گزشتہ ہفتے روس کا جنگی طیارہ مار گرانے کے بعد یہ موقف اختیار کیا تھا کہ طیارے نے اس کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
اس واقعے کے بعد روس اور ترکی کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور روس نے ترکی کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس واقعے میں جنگی طیارے میں سوار دوسرا پائلٹ محفوظ رہا تھا جسے بعد میں شام کی خصوصی افواج نے باغیوں کے قبضے سے چھڑوایا تھا. سینیچر کو روسی صدر نے ایک حکم نامے کے ذریعے ترکی پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت ترکی سے درآمدی مصنوعات روکنے, ترک کمپنیوں کا روس میں کاروبار اور روسی کمپنیوں میں ترک باشندوں کو ملازمت دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. صدارتی حکم نامے کے بعد روس اور ترکی کے درمیان چارٹر پروازیں بھی بند ہو گئی ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ منگل کو ترکی کی جانب سے روس کا جنگی طیارہ مار گرانے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی بڑھ گئی ہے. اس زمن میں ترکی نے اپنے شہریوں کو روس کا غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب برتنے کی وارننگ جاری کی ہے. ترکی کی جانب سے روس کا جنگی طیارہ مار گرانے کے بعد ماسکو میں ترکی مخالف مظاہرے بھی ہوئے اور روس کا کہنا ہے کہ ترکی اپنے اشتعال انگیز اقدام پر اس سے معافی مانگے, جبکہ ترکی نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے۔ روس کے صدر پیوتن نے جہاز گرائے جانے کے بعد ترکی سے معافی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر ترکی کے صدر نے شامی سرحد پر روسی جنگی طیارہ گرائے جانے پر افسوس کا اظہار تو کیا، تاہم انہوں نے اس واقعے پر معذرت کرنے سے انکار کیا تھا۔ روس جرمنی کے بعد ترکی کا سب سے اہم غیر ملکی تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ روسی سیاحوں کے لیے ترکی اہم غیر ملکی سیاحتی مرکز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا اثر انکارا پر بہت ہوگا، لیکن کریملن بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن۔ یہاں برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فلن نے خبردار کیا ہے کہ اگر دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو پیرس کی طرح کے حملوں کا برطانیہ کے مختلف شہروں میں واقع ہونا بڑی بات نہیں ہوگی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی سے۔
اتوار کو برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ لندن، مانچسٹر اور گلاسگو میں پیرس کی طرح کے حملے ہونے کا خطرہ ہے۔ مسٹر فلن شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر فضائی کارروائی میں رائل ایئر فورس کی شمولیت کے لیے برطانوی ارکان پارلیمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دولت اسلامیہ کو صرف طاقت کے زور سے دبایا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع مائیکل فالن نے تسلیم کیا کہ اگر لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کوربن اپنے اراکین کو فضائی حملوں کی حمایت میں ووٹ ڈالنے سے منع کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کرنے میں مشکل ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائیوں میں اضافے پر پارلیمنٹ میں ووٹنگ رواں ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ برطانوی اخبار کو دیے جانے والے انٹرویو میں مسٹر فالن نے کہا کہ پیرس میں جس طرح سے شدت پسندوں نے اپنی کارروائی میں 130 افراد کو ہلاک کیا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برطانیہ میں ایسے حملے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی گراف سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ پیرس اور برسلز میں ہوا وہ لندن میں بآسانی ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کو خطرہ بہت زیادہ ہے، ایسے حملے ہونے کا امکان ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ برطانیہ شام میں امریکہ اور روس کے اتحادیوں کی دولت اسلامیہ کے خلاف جاری فضائی کارروائی میں شامل نہیں ہے۔ سن 2013 میں برطانوی پارلیمان نے شام میں فضائی حملوں میں شامل ہونے کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع کو امید ہے کہ اس بار پارلیمان میں رائے شماری کے نتائج پہلے سے مختلف ہوں گے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی۔ برطانوی وزیر دفاع مائیکل فلن کے اس موقف پر حزب اختلاف، عوامی حلقوں اور سماجی ذرائع ابلاغ کیا کہتے ہیں، اس کا خلاصہ یکجا کیا ہے ہماری ساتھی مہاپارا صفدر نے، جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ مہاپارا، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس سے قبل بھی ایک قرارداد برطانوی پارلیمان میں پیش کی گئی تھی اور وہ منظور نہیں ہوئی، کیوں؟
جی بالکل عمر، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی خبریں آئی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا میڈیا میں اور خبروں میں کہ صدر اسد نے وہاں پر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں، تو اس وقت بھی برطانوی پارلیمان میں یہی موجودہ حکومت تھی، ظاہر وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہی تھے اس وقت،
کنزرویٹو
پارٹی کے، تو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی کہ ہمیں مقررہ اہداف پر بمباری کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ مقررہ اہداف کا وہی مطلب تھا کہ صدر اسد کی فوج پر اور ان کے جو بھی فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنے کی، فضائی بمباری کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جب وہ قرارداد پیش کی گئی تو ظاہر ہے کہ اس وقت کنزرویٹو پارٹی کو پوری اکثریت حاصل نہیں تھی، تو ان کے ساتھ جو خود دوسری جماعت تھی لب ڈیم، انہوں نے لوگوں نے بھی مخالفت کی اور لیبر پارٹی نے بھی مخالفت کی، اور وہ پوری قرارداد مسترد کر دی گئی۔
تو اس بار یہ جو متوقع قرارداد ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی تو کوشش ہوگی کہ یہ منظور ہو، اور اس بار وہ اکثریتی جماعت بھی ہے، بغیر کسی سے اتحاد کے انہوں نے حکومت بنائی ہے، تو اس بار اس قرارداد کے بارے میں وہ تو جب پیش ہوگی اور جو رد عمل سامنے آئے گا آئے گا، لیکن عوامی حلقوں میں سوشل میڈیا پہ کیا نظر آ رہا ہے؟
جی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اکثریت میں تو ہے وہ عمر پارلیمان میں، لیکن پھر بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک بہت ہی متفقہ اظہار رائے سامنے آنا چاہیے اور یہ کہا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرح سے بڑا آپ کو اخلاقی طور پر بہت فتح حاصل ہو جاتی ہے کہ جی اس قرارداد پر ہم کو حزب اختلاف کی حمایت بھی حاصل تھی۔ حکومت چاہتی یہی ہے کہ صرف وہ نہیں بلکہ جو حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے لیبر پارٹی، وہ بھی انہیں ووٹ دے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اور بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں میں کچھ کچھ اختلاف رائے موجود ہے۔ خود جو لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں جرمی کوربن، وہ سختی سے اس بات کے خلاف ہیں کہ فضائی حملے کیے جائیں وہاں پر شام میں، لیکن خود جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے بھی بہت سے ارکان اس کے حق میں نہیں ہیں کہ فضائی حملے کیے جائیں، اور جو سوشل میڈیا پر رد عمل ہے وہ کافی خلاف ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ شام میں بمباری کر کے وہاں پر فضائی حملے کر کے برطانیہ کی سڑکوں کو گلی کوچوں کو یہاں کے اداروں کو محفوظ نہیں بنا سکتے, کیونکہ سب کے سامنے عراق کی صورتحال ہے, سب کے سامنے لیبیا کی صورتحال ہے, سب کے سامنے جو وہاں سے پناہ گزینوں کا ایک سیلابی ریلے کی صورت میں آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے عمومی طور پر لوگ اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ برطانیہ وہاں پر فضائی حملہ کرے شام میں آئسس پر.
مہاپارا, ان تفصیلات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں سر فہرست ہیں. سر فہرست خبر تو وہی ہے جو سیربین کی بھی بڑی خبر ہے, پیرس ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدے کے روشن امکانات, جس کا اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر سنا. اور دوسری خبر جو ہے وہ برطانیہ میں پیرس طرز کے حملے بآسانی ہو سکتے ہیں, یہی مائیکل فلن کا جو بیان ہے وہ بھی دوسرے نمبر کی سرخی ہے ہماری ویب سائٹ پر. پتہ آپ جانتے ہیں bbcurdu.com. سیربین کی نشریات ابھی جاری ہیں.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت,
مشکل لگتا ہے, مشکل کیوں نہیں لگتا, جو سپرے ہوتی ہے نچھا نچھا آتی ہیں, سن میں درد ہوتا ہے.
سرجری ہو کے لڑکیاں یہاں پر کافی ہوئی ہیں, اور ان کو پھر مین سٹریم میں لانا ہے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, ان کو نئی زندگی بنانی ہے.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت,
بہت سارے بچے مجھے ایک رول ماڈل کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی خوشی اور عزت کی بات ہے. لیکن
یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میں آگے پڑھ لکھ کے کوئی اچھا سا کوئی اچھی سی مجھے جاب مل جائے, تاکہ میں.
منگل یکم دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور bbcurdu.com پر نظر رکھیے.
جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے اور یہ میرے حق ہے, یہ جب بات ہم رکھتے ہیں تو اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا.
کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کل شارجہ میں کھیلا جائے گا. پاکستان سیریز کے دونوں میچز پہلے ہی ہار چکا ہے. پاکستانی بالنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کھلاڑیوں اور کوچز دونوں پر شکست کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. خراب فیلڈنگ اور فٹنس کی کمی ہار کی بنیادی وجہ رہی. سیریز کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کہ ناکام کھلاڑیوں کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے. آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ایڈیلیڈ میں ہونے والے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. آج کھیل کے تیسرے دن آسٹریلیا 187 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹرینٹ بولٹ نے 5 وکٹیں حاصل کی. ویسٹ انڈیز کے بالر سنیل نارائن کا بالنگ ایکشن غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے. ان کے بالنگ ایکشن کے تجزیے کے بعد بین الاقوامی کرکٹ میں بالنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ اور لیسٹر کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا. اسٹرائکر جیمی وارڈی نے پریمیئر لیگ میں تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے مسلسل 11 میچز میں 11 گول سکور کیے. گزشتہ 65 سیزنز میں یہ کسی انگلش پلیئر کو حاصل ہونے والا پہلا اعزاز ہے. برطانیہ اور بیلجیم کے درمیان ہونے والے ڈیویس کپ فائنل میں آخری خبریں آنے تک برطانیہ کے اینڈی مرے بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کے خلاف ریورس سنگلز میں برتری لیے ہوئے تھے. اینڈی مرے نے پہلا سیٹ 6-3 سے جیت لیا تھا. اس سے پہلے کھیلے گئے ڈبلز مقابلوں میں اینڈی مرے اور جیمی مرے نے برطانیہ کو 2-1 کی برتری دلا دی تھی. آج جیت کی صورت میں 79 سالوں میں پہلی بار ڈیوس کپ برطانیہ کا ہوگا. برطانیہ کے ٹائسن فیوری نے ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیت کر عالمی باکسنگ چیمپئن بننے کا احساس حاصل کر لیا ہے. فارمولا 1 کار ریس میں ابوظہبی گراں پری میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن پول پوزیشن پر ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. بی بی سی نے اپنے 100 خواتین کے سلسلے میں سال 2015 کے لیے دنیا بھر سے مختلف شعبوں اور عمروں کی ان خواتین کا انتخاب کیا ہے جو دوسری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں. مزید جانیے سیربین سن کر اور bbcurdu.com پڑھ کر. اس وقت معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ.
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کل ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے، مگر اس سے قبل دنیا بھر میں آج احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچا جائے۔ برطانوی وزیر دفاع مائیکل فلن نے خبردار کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو طاقت کے زور پر دبانا ضروری ہے، ورنہ برطانیہ میں بھی پیرس جیسے حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ انہیں شام کی سرحد پر مار گرائے جانے والے روسی طیارے کے ہلاک ہونے والے پائلٹ کا جسد خاکی مل گیا ہے، جسے جلد ہی روس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک پولیس اہلکار کو چاقو حملہ کرنے والے فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا حق ملا ہے اور ان خواتین امیدواروں نے آج اپنی پہلی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا۔ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط اور ان کے جواب آنے کو ہیں۔ اس وقت سربین میں اس خبر کی تفصیل کہ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ خواتین کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے اور امیدوار بننے کا حق ملنے کے بعد 130,000 سے زیادہ خواتین نے اپنا اندراج کروایا ہے، جبکہ آئندہ ماہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں 865 خواتین بطور امیدوار بھی حصہ لے رہی ہیں۔ میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ ملک میں پہلی بار خواتین انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں تو اس پر علماء اور معاشرے کے دوسرے طبقات کا رد عمل کیا ہے؟
دیکھیں، ذرائع ابلاغ کا بہت پازیٹو ریسپانس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بنیادی بات عمر اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو خواتین 865 خواتین حصہ لے رہی ہیں، یا تقریباً 131,000 خواتین نے بحیثیت ووٹر اپنا اندراج کرایا ہے، یہ ایک نہ صرف کہ تبدیلی کا بہت بڑا اشارہ دیتی ہے بلکہ اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ تمام تر مسائل کے باوجود، تمام تر اپوزیشن کی اور مخالفتوں کے باوجود، خواتین اپنا حصہ اس معاشرے میں ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں، مسائل بہت سارے تھے۔ مثال کے طور پہ جو رجسٹریشن کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اپنے آپ کو بحیثیت ووٹر اندراج کرنے کے لیے، وہ ایک ایسا، وہ اگست اور ستمبر کے زمانے میں دیا گیا، جبکہ اکثر خواتین اور اکثر فیملیز یہاں چھٹیوں پہ ہوتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ سعودی عرب بڑی حد تک ساکت و جامد ہو جاتا ہے کہ لوگ یہاں فیملیز یہاں سے گھومنے گرمیوں میں باہر چلی جاتی ہیں، تو اس دوران بہت سی خواتین نہیں کر سکی۔ پھر بہت سے مسائل تھے، مثال کے طور پہ ایک گارجین کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، یہاں میل گارجین کی، وہ بعض دفعہ موجود نہیں ہے۔
سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے،
ڈاکومنٹس کی، جب جن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے وہ کاغذات حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر لامعلوم ہر فیملی میں، ہر خاندان میں یہ تھا کہ خواتین کو الیکشن میں ووٹ انہوں نے کوئی بہت انکریج نہیں کیا اکثر جگہوں پہ۔ بعض جگہ جیسا کہ آپ نے کہا، کچھ علماء نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن تمام کچھ کے باوجود آج 131,000 خواتین رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور ان میں سے 865 الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ الیکشن میں جیتیں گی کتنی، یہ ایک الگ سوال ہے اور اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں حاصل ہیں جو کہ ایک مرد کینڈیڈیٹ کو اس معاشرے میں حاصل ہیں۔
عمومی طور پر معاشرے میں خواتین کا جو کردار ہے اس پر اس کے کچھ مثبت اثرات ہوں گے؟
یہ بالکل ہوں گے۔ دیکھیے، بہت سی چیزیں یہاں تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ سعودی عرب کا معاشرہ کوئی دنیا سے کٹا ہوا معاشرہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، اب دیکھیے، یہ جو خواتین جو اپنی پوری کیمپیننگ کریں گی وہ سوشل میڈیا پہ کریں گی کہ انہیں اس طرح سے کارنر میٹنگز کرنے کی، جس میں مرد بھی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ میدان میں آئی ہیں۔ اسی طرح جو یہاں کی شورا ہے، اس شورا میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان فیصلوں میں شریک ہوں گی یہ خواتین، کہ شہر میں ڈیولپمنٹ اس علاقے میں ہونی ہے تو کہاں ہونی ہے، بجٹ جانا ہے تو کہاں جانا ہے۔ یہ جو نیٹی گریٹی ہے جس سے ہر خاتون کا، ہر مرد کا، ہر بچے کا یہاں واسطہ پڑتا ہے، اس میں خواتین بھی اپنا کردار ادا کریں گی، تو یہ ایک مثبت تبدیلی بہت بڑی ہے۔
سعودی عرب سے صحافی راشد حسین۔ فریحہ عزیز ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن اور بولو بھی نامی غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ ہیں اور ان دنوں پاکستان الیکٹرانک سائبر کرائم بل یا برقیاتی جرائم سے متعلق قانون کے بارے میں شعور بیدار کرنے میں مصروف ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے فریحہ عزیز سے گفتگو کی، سنیے فریحہ کی باتیں۔
فریحہ، سب سے پہلے
یہ آپ سے پوچھوں گی, پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس یا حقوق جو ہیں اس کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں آن لائن انٹرنیٹ پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟
دیکھیں کافی تعداد ہے, اسپیشلی یہ جب 3G کے آنے کے بعد بھی اور ملینز میں طریقے سے پھیلا ہے. بالکل ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تعداد نہیں ہے, ایلیٹسٹ ایشو ہے تو کیوں اس پہ اتنی توجہ دی جائے. لیکن جو سینسرشپ کے ایشوز ہیں انٹرنیٹ پہ, جو ویب سائٹ بلاکنگ ہوتی ہے, ہمیں لگا کہ اس کے اوپر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس انٹرنیٹ پالیسی کے حوالے سے کیا قانون لائی جا رہی ہیں. تو بولو بھی ہم نے اس لیے قائم کیے تھے. یہاں سے ہم بات کو آگے لے کر چلے تھے. اس میں ظاہر ہے پھر یوٹیوب 2012 میں بند کی گئی.
چلو یہ یوٹیوب کا بین کھولتے ہیں.
ابھی تک یوٹیوب پاکستان میں
بند ہے؟ جی, 3 سال ہو گئے ہیں یوٹیوب اور اب تک بند ہے.
حالانکہ جو لوگ جانتے ہیں طریقہ کار, وہ پراکسی کے ذریعے یوٹیوب ایکسس کرتے رہتے ہیں پاکستان میں.
سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ ہے 2012 کی, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یوٹیوب پر پابندی ہو. انہوں نے اس مواد, اس ویڈیو کے بارے میں کہا تھا, انسٹرکشنز دی تھیں کہ اس ویڈیو کو ہٹائیں.
نگہت فرض کریں ٹویٹر پہ مجھے تھریٹس دی جا رہی ہیں یا ایک مسلسل ٹرولنگ ہو رہی ہے یا ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں اس بارے میں؟
الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کی یہ دو شکیں 36 اور 37 جو کہ وائلیشن آف پرائیویسی کو ڈیل کرتی ہے, اور جو سیکشن 37 ہے وہ اگر آپ کسی کے انفارمیشن سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اس سے ڈیل کرتی ہے. اب یہ قانون جو ہے اس کو استعمال کر کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا سائبر کرائم ونگ کافی متحرک ہے اور وہ کافی زیادہ کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کر رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ موجود ہے, اس پہ پورا طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کیسے ایک سائبر کرائم کو رپورٹ کر سکتے ہیں, اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو میرا خیال میں جو آگاہی ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے اور کون سی اتھارٹیز کے بارے میں کام کریے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی قوانین موجود ہیں تو وہ کون سے قوانین ہیں, اگر کوئی اتھارٹی موجود ہے تو اس تک کیسے رسائی ممکن ہے, اور کس طریقے سے ہم اپنے ایویڈنس کو جو ہے وہ اس کو سیو کر سکتے ہیں. بہت دفعہ جب ہمارے ساتھ ٹرولنگ ہوتی ہے یا ہمیں تھریٹننگ یا بلیک میلنگ کنٹینٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یا تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اسکرین شاٹس لے لیتے ہیں یا اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نے کمپلین نہیں بھی کرانی لیکن پھر بھی اس طرح کے جو واقعات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں ثبوت کو رکھنا بہت ضروری ہے.
جس طرح سے آف لائن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ جرم کے زمرے میں آتی ہیں, تو یہ فرق فی الحال آن لائن نہیں کیا جا رہا. کسی کو گالی دے دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ ضروری یہ نہیں کہ وہ جرم ہے. آف لائن اگر روڈ پہ آپ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرتا ہے کہ آپ ایف آئی آر کٹوا کے ان کو جیل میں ڈلواتے, لیکن لوگ آن لائن ان چیزوں پہ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے تو لوگوں کو جیل جانا چاہیے. اگر کوئی آپ کو جانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا ہے تو وہ چیزیں ہیں جو آپ اتھارٹیز کے پاس لے کر جا سکتے ہیں.
فریحہ, آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ پاکستان میں لٹریسی ویسے ہی کم ہے لوگوں کی, تو ڈیجیٹل لٹریسی یا اویئرنیس جو ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ مطلب ٹریننگ یا اس قسم کی چیزیں آؤٹ ریچ وغیرہ کرتی ہیں آپ کی آرگنائزیشن بولو بھی؟
جی, تو ہم بچوں کے ساتھ ڈیجیٹل سیفٹی ٹریننگز کرتے ہیں, اسکولز میں کر چکے ہیں, ٹیچرز اور چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے کیے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ کے ساتھ, کیونکہ ان کے جو رسک فیکٹر ہے وہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. ایکچولی کچھ بچے تو خیر ان کو کافی زیادہ پتا ہے, ہم حیران یہ ہوتے ہیں کبھی کبھار ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس ہیں کو اتنا نہیں پتا ہوتا جتنے بچوں کو پتا ہے.
یہ جنریشن جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ایج میں ہی پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے آنکھیں ہی کھولی ہیں ایسے ماحول میں اور ایسی دنیا میں جہاں انٹرنیٹ ایک فیکٹ بن چکی ہے. نگہت, آج کل بڑی گہما گہمی ہے پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کے شعبے میں. اسلام آباد میں ہماری پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو رہی ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم بل. لگتا بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے مگر اگر آپ ہمیں چند جملوں میں بتا دیں کہ یہ بل ہے کیا.
پاکستان مسلم لیگ نون جب حکومت میں نہیں تھے تو وہ اس پہ بات کرتے تھے کہ ہم ایک بہت ہی بیلنس قسم کا قانون لے کر کے آئیں گے اور ایسا قانون ہوگا جو کہ بنیادی جو حقوق ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں لگائے گا. کنسلٹیشنز انہوں نے کی ہیں لیکن उनके साथ की हैं जिनको ये स्टेक होल्डर्स मानते हैं. सिविल सोसाइटी को या डिजिटल राइट्स पे जो काम कर रहे हैं उनको ये स्टेक होल्डर्स मानते ही नहीं.
अच्छा, तो किसे स्टेक होल्डर्स माना जाता है?
आईटी बिजनेसेस के साथ भी कंसल्टेशंस कुछ हुई हैं, कुछ हमारी
वो भी स्टेक होल्डर्स हैं.
जी बिल्कुल, आईटी बिजनेसेस, आईटी इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस बिल के हवाले से. लेकिन जब राइट्स की बात आती है तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो ह्यूमन राइट्स इन द ऑनलाइन स्पेसेस उस पे काम कर रहे हैं तो आप उनको क्यों नहीं कंसल्टेशन में शामिल कर रहे? हम बार बार गवर्नमेंट को याद दिहानी करा रहे हैं कि इस बिल की जो लूज वर्डेड लैंग्वेज है वो इंतहाई खतरनाक है क्योंकि उसकी किसी भी तरीके से तशरीह की जा सकती है. अब कोई चीज जो कि मेरे नजदीक वो पाकिस्तान की भलाई के लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे क्रिटिकल होना चाहिए तो आई शुड बी क्रिटिकल बिकॉज दिस इज माई राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. बट शिको में इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट स्टेट विच इज लाइक एंटी स्टेट एंड एंटी फोर्सेज एंड एंटी इस्लाम, बहुत स्वीपिंग और बहुत लूज वर्डेड लैंग्वेज है. अगर फ्रीहा अपने ब्लॉग पे ये कह रही हैं कि ये जो कानून है ये काला कानून है तो कौन से लोग हैं जो इसकी तशरीह करेंगे जिनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो इसको एंटी स्टेट करार दे सकते हैं या नहीं. एक चीज वाजह करती चलूं, एक तासुर ये बनाया गया है कि जो सिविल सोसाइटी है वो चाहती है कि पाकिस्तान में कोई कानून ही ना हो. ये बिल्कुल गलत तासुर है. हम कहते हैं कि साइबर क्राइम लेजिस्लेशन होनी चाहिए लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप तमाम लोगों की मुशावरत के साथ एक ऐसा कानून बनाए जो कि बुनियादी हकूक को ना हर्ट करे. मौजूदा कवानीन ऐसे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेट स्पीच के लिए, हरेसमेंट के लिए. हमारा पीपीसी है, हमारे पास ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्यों एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका मकसद यही नजर आता है कि इंटरनेट की स्पेस को कंट्रोल किया जाए.
दूसरे मुल्कों में भी कदम लिए जा रहे हैं इस तरफ. अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भी होम सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये कहा है कि लोगों की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स से गवर्नमेंट जो है वो हासिल कर सकती है. आजकल का जो माहौल है, टेररिज्म है,
आमतौर पे मिसाल दी जाती है ना कि अगर कोई कुएं में छलांग लगा रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी कुएं में छलांग लगा लें. पूरी दुनिया में बहुत भयानक कानून साजी हो रही है और ये सारे टेररिज्म के नजरिए से और नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से की जा रही है. जहां जहां ये हो रहा है वहां से सिविल सोसाइटी पुशबैक भी कर रही है. यूके का अगर हम लें तो वहां पे जो डेटा रिटेंशन और इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट था कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया बिकॉज वो प्राइवेसी वायलेट करता है. यूके के एमपीज गए थे कोर्ट और उन्होंने कन्वेंशंस दिखाए ईयू के जो कि प्राइवेसी से बिल्कुल बरअक्स था. वो उसी तरह यूएसए में जब यूएसए फ्रीडम एक्ट आया तो वहाँ पे अब कोशिश ये की जा रही है कि जो एनएसए का प्रोग्राम चल रहा था उस पर ओवरसाइड और चेक्स और बैलेंसेस लगें. जो आपने बात की कि ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव हो, यहाँ पे भी एक शिक है जिसमें डेटा रिटेंशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा जा रहा है कि आप हुकूमत उन पे ये आयद कर रही है कि पहले तो 90 दिन का था, अब एक साल तक उनको डेटा रिटेन करने.
तो मतलब इस वक्त 90 दिन का है कि अगर हुकूमत जाए इंटरनेट प्रोवाइडर्स के पास तो आम लोग जो हैं जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं उनकी डेटा हिस्ट्री 90 डेज की मिल सकती है.
जी, ट्रैफिक डेटा 90 डेज ईटीओ के तहत प्रिजर्व हो रहा है.
फरिया, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल है इससे लोगों को हेल्प नहीं मिल सकती?
मसला ये है कि जिस शक्ल में ये बिल लाया जा रहा है उसमें ये फर्क नहीं किया जा रहा कि जुर्म क्या है और इरिटेंट क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 22 में उन्होंने स्पैमिंग को एक जुर्म करार दिया है, 3 महीने जेल सजा उन्होंने डाल दी.
अच्छा, मगर हमें तो हर रोज स्पैम जो है हमारी इनबॉक्सेस में आता है.
बिल्कुल, और आप उनका क्या करते हैं, आप उसको स्पैम फोल्डर में मार्क कर सकते हैं, उसके बाद कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. उसको रेगुलेट करने के भी तरीके होते हैं.
निगर, आपकी जो आजकल डिजिटल एक्टिविज्म है क्या फोकस है आपका?
हम आजकल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस और सैनेटर्स से बात कर रहे हैं. वो किस तरीके से जो है आर्ग्यू कर सकते हैं या डिबेट कर सकते हैं पार्लियामेंट में या सैनेट में कि ये कानून जो है वो कैसे नुकसानदेह हो सकता है इंटरनेट यूजर्स के लिए?
अभी कुछ मरहले हैं. पहले तो ये नेशनल असेंबली में पेश होगा लेकिन क्योंकि 2/3 मेजोरिटी हुकूमत की है तो अंदेशा ये है कि पास कर भी दिया जाएगा. बहुत सारे सेनेटर्स हैं खासतौर पर अपोजिशन में जो
سپورٹیو ہیں, ان کے ساتھ ابھی سے کام شروع کر دیا ہے کہ جب یہ بل اگر نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے, اگر سینٹ پاس نہیں کرے تو وہ وہیں رک جائے گا.
اچھا نگہت, آج کل بہت مہم چل رہی ہے کہ اور خواتین جو ہیں ان کو ٹیک میں لایا جائے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بیریئرز ایگزسٹ کرتے ہیں فار ویمن ٹو کم ان ٹو ٹیک؟
یہ اسٹیریو ٹائپس ہیں اور یہ زیادہ جو ہے یہ سوشل اینڈ کلچرل ایشو ہے. مطلب میں اپنے بچپن کی بات کروں گی تو یہی کہا جاتا تھا کہ انجینئرنگ لڑکوں کے لیے ہے اور ٹیچنگ لڑکیوں کے لیے ہے. تو شروع سے ہی آپ اپنی فیملیز میں, آپ اپنی سراؤنڈنگز میں آپ کو یہی چیز سننے کو ملتی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا تھا. ہماری آرگنائزیشن ہمارا انٹرنیٹ کے نام سے ایک کمپین چلا رہی ہے جس میں ینگ وومن اینڈ گرلس کو انکریج کرتے ہیں کہ ان اسپیسیز کو کس طریقے سے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ یوز کر سکتی ہیں. بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ کو ہراسمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا آن لائن اسپیسیز میں تو لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں ٹیکنالوجی سے, اپنا رابطہ جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ ایک سپورٹ میکنزم نہیں ہے. وہ فیملیز سم ٹائم سپورٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں تو اگر تمہیں ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو تم فیس بک استعمال کرنا چھوڑ دو, تو وہ ٹیکنالوجی سے ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
آج کل دنیا بھر میں انٹرنیٹ ایکسس فار آل کی بڑی مہم چل رہی ہے اور گوگل نے بھی اس پہ کام کیا ہے اور بھی آرگنائزیشنز ہیں. فریحہ, انٹرنیٹ فار آل ایکسس کی جو بات ہے یہ کتنی ضروری ہے؟
بنیادی نقطہ جو ہے کہ سب کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس ہونا چاہیے. اب تک ہماری جو انفارمیشن ہے وہ یا تو حکومت کے گرفت میں یا پھر کارپوریٹس ہیں, چاہے آپ میڈیا اٹھا لیں, لیکن انٹرنیٹ آپ کو ایک پلیٹ فارم میسر کرتا ہے جو کہ ہر سٹیزن کی وائس ہے.
ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن اور بولو بھی نامی غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ نگہت داد اور فریحہ عزیز بات کر رہی تھی فیفی ہارون سے. سیربین ابھی جاری ہے.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت,
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی,
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں, ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں.
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے bbcurdu.com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
ترکی کا سب سے بڑا شہر استنبول آبادی کے اعتبار سے 5 بڑے عالمی شہروں میں شمار ہے اور ترکی کی معیشت میں اکیلے استنبول کا پیداواری حصہ 30% ہے. قومی خزانے کو 60% ٹیکس استنبول سے حاصل ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی آبادی کے اعتبار سے 5 بڑے عالمی شہروں میں شمار ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اکیلے کراچی کا پیداواری حصہ قریباً 1/4 ہے. قومی خزانے کو 50% ٹیکس آمدنی کراچی سے حاصل ہوتی ہے. سن 77 تک کراچی کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا آج استنبول ہے, اور سن 77 میں استنبول ویسا ہی تھا جیسا آج کراچی ہے. روزانہ اوسطاً 10 سیاسی قتل ہوتے تھے. دائیں اور بائیں بازو کی مسلح تنظیموں کے تصادم میں 5 برس کے دوران 5,000 سے زائد افراد ہلاک اور لگ بھگ 25,000 زخمی ہوئے. 1980 میں مارشل لا لگا, تب جا کے سیاسی تشدد پہ قابو پایا جا سکا. موجودہ صدر رجب طیب اردوان استنبولی ہیں. 90 کے اشرے میں استنبول کے میئر بنے اور اپنے شہر کو ترقی کا شوکیس بنا دیا, اور پھر اس شوکیس کو قومی انتخابات میں ووٹروں کے پاس لے گئے اور وعدہ کیا کہ ترکی کو بھی ایسا ہی بنا دیں گے. ووٹروں نے ان پہ اعتبار کیا اور اب تک کر رہے ہیں. اس وقت بلدیہ استنبول کا سالانہ بجٹ $14 ارب ہے. بجٹ کا 75% انفراسٹرکچر کی تعمیر و بہتری, پانی کی فراہمی, تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے لیے مختص ہے. آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ سیاح ہیں. اس سال اب تک 1 کروڑ سے زائد سیاح استنبول آئے ہیں. استنبول کی اپنی 2000 سالہ تاریخ بھی سیاحوں کو بے طرح کھینچتی ہے, مگر استنبول میں سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں اور 5 سٹار سے 3 سٹار تک کے 850 معیاری ہوٹل موجود ہیں اور مزید تعمیر ہو رہے ہیں. مقامی حکومت آمدنی کا اہم ذریعہ بننے والے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی اچھے سے دیکھ بھال کرتی ہے. سلیمانیہ مسجد اور نیلی مسجد میں نماز کے بعد الوہی سکون میں داخل ہونے کے لیے کسی چوڑے سنگی ستون سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کرنا کافی ہے۔ ٹوپ کاپی اور اسلامک آرٹ میوزیم میں احتیاط سے رکھے شاندار ماضی سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ استنبول آزادی کا دوسرا نام ہے۔ آبنائے مارمرا کی شفاف لہریں گنتے گنتے پرنسس آئی لینڈ پہنچ کے 50 اقسام کی مچھلی کھائیں یا استقلال اسٹریٹ پہ لذیذ مقامی کھانوں کے صاف ستھرے ریستورانوں پہ ٹوٹ پڑیں۔ مصوری کے شاہکار دیکھنے ہوں تو 4 عظیم الشان آرٹ میوزیم حاضر ہیں۔ گرمیوں میں جائیں تو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور جاز فیسٹیول میں گم ہو جائیں۔ کسی بھی مقامی اخبار میں کسی مقبول تھیٹر شو کا وقت پڑھ لیں یا کسی بھی ٹیکسی والے سے کسی بھی ایسی جگہ کا پتہ پوچھ لیں جہاں شام سکون سے گزر سکے۔ جی چاہے تو بیگلو ڈسٹرکٹ کے کسی نائٹ کلب میں چسکی لگاتے ہوئے بھانت بھانت کی تھرکن دیکھ لیں، یا معیاری بیلی ڈانس سمجھنا ہو تو تقسیم اسکوائر میں سلطانہ کلب تک پیدل پیدل چلے جائیں، ورنہ عطا ترک کلچرل سینٹر کے اسٹیٹ اوپرا یا سمفنی آرکسٹرا کا ٹکٹ لے لیں۔ جیب میں پیسے کم ہو تو فٹ پاتھ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے اسٹریٹ سنگرز کو ہی داد دے دیں۔ تھکن محسوس کریں تو گرم گرم ٹرکش باتھ کے لیے 500 برس پرانے سلیمانیہ حمام میں جا گھسیں اور خوشبودار جڑی بوٹیوں سے مالش کروا کے ہلکی سی جھپکی لینے کے بعد بازو میں واقع گرینڈ بازار کی ٹائم مشین میں داخل ہو کے 1000 برس پیچھے پہنچ جائیں۔ نیند آنے لگے تو زیر زمین میٹرو، ٹرام، بس یا میٹر والی ٹیکسی پکڑ کے گھر کا راستہ لیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کراچی میں 18 اکتوبر کو ایک اجتماع سے اور پھر 28 نومبر کو عمران خان کے ساتھ ایک مشترکہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اہلیہ نے کراچی سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات میں کامیاب کروائیں تو کراچی کو استنبول کی طرح پرامن اور خوبصورت بنا دیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا سراج الحق صاحب نے استنبول نہیں دیکھا، مگر ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اتنا بڑا رہنما بھلا استنبول میں گھومے پھرے بغیر ایسا وعدہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں 3 بار استنبول جا چکا ہوں اور 4th بار کراچی کو ہی استنبول دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس واسطے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار جماعت اسلامی کو ووٹ دوں گا، کیونکہ سراج الحق صاحب کی طرح میں بھی بہت عاشق ہوں زندہ دل استنبول کا۔
یہ تھے وسط اللہ خان اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ تمام سامعین کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجئے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے رحیم بخش جاوید کا پشکان سے، جنہیں شکوہ ہے کہ ہم ان کا نام ہمیشہ غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کے کیپیٹل حروف میں بھی اپنا نام دہرا دیتے ہیں۔
رحیم بخش صاحب، ہمیشہ تو نہیں لیکن 2 مرتبہ یہ غلطی ہم سے ضرور سرزد ہوئی، جس کا سبب ہمارے پرانے ساتھی رحیم اللہ یوسف زئی ہیں، کیونکہ ان کا نام برسوں سے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے رحیم بخش کی جگہ ہم 7 رحیم اللہ کہہ گئے، اور وہ بھی ایک بار نہیں 2 بار۔ تو چلیے ہم 2 بار آپ سے معذرت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اگر آپ کی دوہری معذرت قبول ہو چکی ہو تو ہم بڑھیں اگلے خط کی طرف۔
جی جی ضرور، لیکن رحیم بخش صاحب نے اپنے خط میں مزید کچھ نہیں لکھا۔
جی ہاں، خط کے آخر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ فوج میں یونیفارم پہننے کا رواج کب اور کیسے پیدا ہوا۔
ایسا ہے رحیم بخش صاحب کے پرانے زمانے میں مختلف قبیلے اپنی شناخت کے لیے فوجی کارروائیوں کے دوران اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے، لیکن سلطنت روما کے عروج کے وقت فوج کے مختلف حصوں کا لباس مختلف مقرر ہو گیا، اور بازنطینی سلطنت میں بھی یہ رواج قائم رہا۔ البتہ اس عمل کو ایک باقاعدہ شکل سلطنت عثمانیہ کے دور میں ملی، جب پیدل فوج، گھڑ سوار فوج، تیر اندازوں اور توپچی دستوں کے لیے الگ الگ طرح کے یونیفارم مقرر ہوئے۔
لیکن عارف، اس زمانے کی تصویروں میں جو یونیفارم دکھائے جاتے ہیں وہ تو شہزادوں کے ڈریس لگتے ہیں، اتنی کشیدہ کاری اور کڑھائی ہوتی ہے ان پر۔
جی ہاں، پرانے یونیفارم خاصے فیشنی قسم کے ہوتے تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یونیفارم میں سادگی کو شعار بنایا گیا، اور اس کی ابتدا ان ملکوں میں ہوئی جہاں اشتراکی انقلاب آ چکا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے روس اور مشرقی یورپ کے مغرب کے ممالک جی لباس میں سادگی کو اپنایا، اور دوسری جنگ عظیم تک یورپ کے اکثر اقوام یہ سادگی اختیار کر چکی تھیں۔
تو لیجئے رحیم بخش صاحب، اپنے سوال کا مفصل جواب سن کر آپ کی ناراضگی کسی حد تک تو کم ہو گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اگلے خط کی طرف. محمد صادق عباسی رحیم یار خان سے لکھتے ہیں، بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن آج کل وہاں ہندوتوا کی جو تحریک چل رہی ہے اس نے بھارتی جمہوریت کا خوبصورت چہرہ مسخ کر دیا ہے. کیا بھارت کی رنگ برنگی تہذیب اور نوبنو ثقافت ہندو انتہا پسندی کے اس ریلے میں بہہ جائے گی؟ اور 5000 برس کی طویل مدت میں متشکل ہونے والی گنگا جمنی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا؟
آپ کی تشویش بجا ہے عباسی صاحب، لیکن جہاں آپ نے ہندو انتہا پسندی کی خبریں دیکھی ہوں گی، وہیں یہ بات بھی ملاحظہ کی ہوگی کہ بہت سے ہندوستانی کلاکاروں، لکھاریوں اور دانشوروں نے اپنے سرکاری پرسکار یعنی ایوارڈز اور اعزازات احتجاجاً واپس کر دیے ہیں. دیکھیے، جمہوریت صرف اکثریت کی حکومت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ جمہوریت اس آزادی اور رواداری کا نام بھی ہے جس میں اقلیتیں امن و چین کی زندگی بسر کر سکیں اور اپنے موقف کے حق میں کھل کے اظہار رائے کر سکیں.
شالامار لاہور سے محمد یعقوب صابر لکھتے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے خط کا جواب دیتے ہوئے تقرر کا لفظ استعمال کیا جسے سن کر حقیقی مسرت ہوئی، کیونکہ صحت زبان کا سر درد آج کل کوئی بھی مول نہیں لیتا اور عام گفتگو میں تقرر کی جگہ لوگ تقرری بولتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے.
یعقوب صاحب، آپ زبان و بیان کے واش ڈاگ کی حیثیت سے ہمارے سامعین میں اپنا خاص مقام بنا چکے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ کوئی بھی زندہ زبان سنسکرت یا لیٹن کی طرح ساکت و جامد نہیں ہوتی. زبان کو استعمال کرنے والے لوگ زبان میں تبدیلیاں بھی لاتے رہتے ہیں. گرامر کے نقطہ نظر سے درست لفظ تقرر ہے، لیکن دفتری زبان میں تقرری بھی چلتا ہے اور پولیس کے روز نامچوں میں تو اس کا عام استعمال.
یعقوب صابر صاحب کے بارے میں ہمارے ایک اور سامع لکھتے ہیں، صابر صاحب کو زبان کی غلطیاں نکالنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، ان سے کہیے کہ کبھی بی بی سی اردو سروس کے پروگراموں پر بھی تبصرہ کریں. مگر یعقوب صاحب تو شاید پروگرام سنتے ہی نہیں، ان کی آگہی تو صرف غلطیاں پھانسنے کے لیے اپنا دام شنیدن بچھاتی ہے، اور جس روز ان کے جال میں کوئی چڑیا نہیں پھنستی انہیں بہت ملال ہوتا ہوگا.
بہت خوب، لیکن یہ دلچسپ تبصرہ کیا کس سامنے نے؟
یہ ہے جناب گوٹ نور حسن ضلع سانگھڑ سے آصف علی صاحب.
ہاں وہ تو ہمارے پرانے لسنر ہیں، کچھ اور بھی لکھا ہے خط میں.
جی ہاں، وہ لکھتے ہیں، پرانی آوازوں میں اب مہپارا صفدر اور شفیع نقی جامی ہی باقی ہیں، بس انہی کو سن کر پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں. آپ نے جہاں نما بند کیا تو سامعین کے صوتی پیغامات بھی بند ہو گئے. بالی ووڈ راؤنڈ اپ کی عمر تبھی اب ختم ہو گئی ہے، اسے عزت آبرو سے رخصت کر دیجئے. بستر پہ ناک رگڑ کے مرنا راجپوت کی شان کے خلاف ہے.
سننے والوں کی اکثریت ابھی تک راؤنڈ اپ سے مطمئن ہے جناب. اگر آپ کی طرح بہت سے سامعین نے یہ سلسلہ بند کرنے کی فرمائش کی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اسے بند کرنے کے سوا چارہ نہیں ہوگا، لیکن فی الحال اس پروگرام کے چاہنے والوں کی تعداد مخالفین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے.
اور یہ رہا پلندہ ان خطوں کا جو ہمارے لیٹر رائٹر نمبر 1 یعنی اسلم بروہی کی طرف سے آئے ہیں.
اسلم صاحب، مجموعی طور پہ سب سے زیادہ خطوط بھیجنے والے سامع کے طور پہ تو آپ کا نام پہلے ہی سر فہرست ہے، اس بار آپ نے ایک ہفتے میں سب سے زیادہ خطوط لکھنے والے سامع کے طور پہ بھی اولیت حاصل کر لی، اور اس طرح ہماری معزز سامع محترمہ طاہرہ صدیقی صاحبہ پر آپ سبقت لے گئے، جن کے اس بار صرف 3 خطوط موصول ہوئے، جبکہ آپ نے اسلم صاحب اس ہفتے ہمیں 4 خطوط بھیجے ہیں.
طاہرہ صدیقی صاحبہ نے اس امر پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان کے تمام خطوط الگ الگ طور پہ نشر کرنے کی بجائے ہم کئی خطوط کے مندرجات ایک ہی محفل میں پڑھ ڈالتے ہیں،
اور ان کا یہ شکوہ بجا بھی ہے کیونکہ محترمہ ہمارے پروگراموں پر اپنا مفصل رد عمل ارسال کرتی ہیں اور کسی پہلو کو بھی تشنا نہیں رہنے دیتی، اس لیے ان کا کوئی خط 4 صفحات سے کم کا نہیں ہوتا. اب اگر ان کا ہر خط تفصیل سے پڑھا جائے تو لسنرز میل کا تمام دورانیہ ایک ہی خط کی نظر ہو جائے گا. چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ محترمہ کے تمام تر فرمودات کا خلاصہ ہم اس نشست میں پیش کر دیا کریں.
آج تو زیادہ وقت نہیں بچا، لیکن اگلی محفل میں ہم محترمہ کے تازہ خطوط کا جائزہ پیش کریں گے.
اچھا، تو چلتے چلتے ان خطوط پہ بھی ایک نگاہ ڈال لی جائے جن میں گوٹ سونو خان کے محمد چانڈیو مشورہ دیتے ہیں کہ سامعین کے صوتی پیغامات کا سلسلہ بحال کیا جائے.
وہ سلسلہ تو بحال ہو چکا ہے چانڈیو صاحب، آپ جمعرات کے سہربین میں سامعین کے صوتی پیغامات سن سکتے ہیں.
امین آباد ضلع چاغی سے جمیل احمد حسنی صاحب شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ٹاؤن کو بڑے شہروں سے ملانے والی سڑک 15 برس سے کھنڈر بنی پڑی ہے، لیکن حکام اس کی مرمت کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور ضلع کولو سے محمد اعظم کالکانی اور محمد خالد کالکانی نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں سروگیٹ مدرس کے بارے میں ایک تفصیلی فیچر نشر کرنا چاہیے.
یعنی وہ مائیں جو بے اولاد کپلز کے لیے ان کے بچے پیدا کرتی ہیں.
جی ہاں, اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد.
آئندہ اتوار کو آپ کے خطوط لے کر اسی وقت پھر حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
اور یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ pbcurdo.com کی شہ سرخی ہے پیرس ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدے کے روشن امکانات. یہ سیربین کا بھی بڑا موضوع تھا. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی مہفارہ صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جول پامر, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ.
پیرس میں کل ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے قبل آج دنیا بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مطالبہ کیا گیا کہ عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچا جائے. برطانوی وزیر دفاع مائیکل فلن نے خبردار کیا ہے کہ اگر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو روکا نہیں گیا تو وہ برطانوی شہروں میں بھی پیرس طرز کے حملے کر سکتی ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ انہیں شام کی سرحد پر مار گرائے جانے والے روسی طیارے کے ہلاک ہونے والے پائلٹ کا جسد خاکی مل گیا ہے جسے جلد روس کے حوالے کر دیا جائے گا. سعودی عرب میں خواتین کو پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا حق ملا ہے اور ان خواتین امیدواروں نے آج اپنی پہلی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے. نیپال میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارت مخالف مظاہرے کی کوشش میں کم از کم 35 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان مظاہروں کی کال نیپال کی ماؤ نواز پارٹی نے دی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.